السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور ایک اور گھنٹے کے نیوز آور کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، جبکہ یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بجا ہے۔ پروگرام شروع کرتے ہیں اس میں معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان
کا افغانستان سے دہشت گرد تنظیم جماعت الاحرار کی پناہ گاہوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ افغانستان ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، افغان سفیر کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پشاور اور مومن ایجنسی میں خودکش دھماکے، سیکورٹی اہلکاروں سمیت کم از کم 6 افراد ہلاک۔ صوبائی دارالحکومت سے میں ہوں شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
وطن واپس آنے والے افغانوں کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں، افغان وزیر کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
سرکاری معلومات تک رسائی کے مسودہ قانون کی سینٹ کمیٹی سے منظوری حوصلہ افزا ہے، لیکن منزل کی جانب یہ محض ابتدائی قدم ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کی وی او اے سے گفتگو۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
کشمیر میں بھارتی فوج کو عسکریت پسندوں کے ساتھ مقابلوں میں ہو رہے بڑھتے ہوئے جانی نقصان پر نئی دہلی کو تشویش۔ فوجی سربراہ نے خبردار کیا کہ اگر مقامی آبادی عسکریت پسندوں کی مدد کرنے سے باز نہیں آتی ہے تو اس کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔ میں ہوں یوسف جمیل، سرین سے رپورٹ آیا چاہتی ہے۔
بھارت کے خلائی ادارے اسرو نے 174 سیٹلائٹ خلا میں بھیج کر ایک نیا عالمی ریکارڈ بنایا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قومی سلامتی کے سینئر مشیر سے استعفیٰ طلب کیا ہے کیونکہ وہ صدر کا اعتماد کھو چکے تھے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان نے بدھ کے روز اخوان مشن کے نائب سربراہ کو طلب کر کے پاکستان میں حالیہ دہشت گرد حملوں پر اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ طالبان کا ایک گروپ جماعت الاحرار ان حملوں کا ذمہ دار ہے، جس نے افغانستان کے اندر اپنے محفوظ ٹھکانے بنا رکھے ہیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستان میں گزشتہ چند روز کے دوران تواتر سے دہشت گرد حملوں کے بعد ملک میں امن و امان کی صورتحال کے بارے میں ایک مرتبہ پھر خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔ رواں ہفتے پیر کو سب سے مہلک خودکش حملہ لاہور میں پنجاب اسمبلی سے کچھ فاصلے پر ہوا، جس میں پولیس کے 2 سینئر افسران سمیت 15 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ اس حملے کی ذمہ داری کلدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک دھڑے جماعت الاحرار نے قبول کی تھی۔ اس تناظر میں اسلام آباد میں تعینات افغانستان کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن سید عبد الناصر یوسفی کو پاکستان کی وزارت خارجہ میں بلایا گیا اور جماعت الاحرار کی افغانستان میں موجود مبینہ پناہ گاہوں کے بارے میں افغان سفارتکار کو پاکستان کی تشویش سے آگاہ کیا گیا۔ پاکستانی وزارت خارجہ سے بدھ کو جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ افغانستان میں جماعت الاحرار کی پناہ گاہوں سے پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے بارے میں پاکستان کے شدید تحفظات سے افغانستان کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن سید عبد الناصر یوسفی کو آگاہ کیا گیا۔ بیان کے مطابق اس بارے میں افغانستان کے ساتھ قبل ازیں قابل عمل انٹیلیجنس معلومات کی فراہمی پر بھی افغان سفارتکار کی توجہ مبذول کروائی گئی۔ وزارت خارجہ کے مطابق افغانستان پر زور دیا گیا کہ وہ اپنی سرزمین پر موجود ان دہشت گردوں اور ان کی پناہ گاہوں، انہیں مالی معاونت فراہم کرنے والوں اور ان کے معاونین کے خلاف فوری کارروائی کرے۔ بیان کے مطابق اس بارے میں افغان سفارتکار کو معلومات بھی فراہم کی گئیں۔ ادھر بدھ کی شام اسلام آباد میں ایک تقریب کے دوران پاکستان میں تعینات افغانستان کے سفیر حضرت عمر زخلوال نے لاہور اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت کی۔
From Yeni, you cleared large swaths of land that was occupied by the TTP. Not all were eliminated. Certainly some of them have moved into territories that are not.
افغان سفیر نے کہا کہ پاکستان نے افغان سرحد کے قریب اپنے قبائلی علاقوں میں جب دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی تو اس میں تمام عسکریت پسند نہیں مارے گئے، بلکہ ان میں سے ہو سکتا ہے کہ کچھ افغانستان کے ان علاقوں میں منتقل ہو گئے ہوں جو کابل حکومت کے زیر کنٹرول نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغان صدر اشرف غنی نے گزشتہ روز پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کو ٹیلی فون کیا اور دہشت گرد حملے کی مذمت کی۔ واضح ہے کہ افغانستان کی حکومت کی طرف سے یہ الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں کہ افغان طالبان کی پناہ گاہیں اب بھی پاکستان میں ہیں، جہاں سے عسکریت پسند افغانستان میں حملوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں. تاہم پاکستان ان الزامات کی تردید کرتا ہے. سابق سفارتکار اور تجزیہ کار رستم شاہ مومن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دہشت گردی پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، اور اس اندرونی مسئلے سے نمٹنے کے لیے اسلام آباد کو ہی اپنی پالیسی کو بہتر بنانا ہوگا.
اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے نظام کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے بندوبست کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی سیکیورٹی کو ٹھیک کرنا ہے، انٹرنل جو ویکنیسز ہیں، جو لیپسز ہیں، جو غلطیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. افغانستان سے بات کرنا وہ آفیشلی ان کو کرنا تھا، انہوں نے کر دیا، وہ ٹھیک کر دیا تاکہ ریکارڈ پر آ جائے. ہماری جو کمزوریاں ہیں وہ ہماری اپنی ہیں، وہ باہر کی نہیں ہیں، افغانستان کی طرف یا ہندوستان کی طرف وہ اونگی کرنے سے ہمیں کوئی وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا.
انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مختلف انٹیلیجنس اداروں کے درمیان معلومات کے تبادلے کا مربوط نظام نہیں ہے، اس لیے جب بھی عسکریت پسندوں کو موقع ملتا ہے وہ کاروائی کرتے ہیں.
کسی دوسرے کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ، انفارمیشن شیئرنگ کا فقدان ہے، ہوتا ہی نہیں ہے. ہر ایک ڈپارٹمنٹ انفارمیشن اپنے آپ تک محدود رکھتا ہے. تو ان حالات میں تو یہ واقعات ہو سکتے ہیں، لوگ ریکی کر لیتے ہیں، صاف ٹارگٹس ڈھونڈ لیتے ہیں، اس کے بعد جہاں ان کو موقع ملتا ہے وار کر لیتے ہیں. یہ دہشت گردی کی نئی لہر آئی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ابھی بھی فعال ہیں، مستعد ہیں، ان کے پاس وسائل بھی ہیں، ان کے پاس مین پاور بھی ہے، ان کے پاس اسپانسر بھی ہیں، ان کے پاس ٹرینرز بھی ہیں، وہ موٹیویٹ بھی کرتے ہیں، بیچتے بھی ہیں اور حملے بھی کراتے ہیں.
واضح ہے کہ گزشتہ اتوار کو کراچی میں ایک نجی ٹیلی ویژن چینل کی گاڑی پر حملے میں ایک معاون کیمرہ مین کی ہلاکت کے علاوہ لاہور، محمد ایجنسی، پشاور اور کوئٹہ میں بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے. ان دہشت گرد حملوں کے بعد سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت بدھ کو ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، جس میں فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی شرکت کی. اجلاس کے بعد جاری بیان کے مطابق دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے عزم کو دہرایا گیا. ادھر پاکستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق پاکستان نے افغانستان سے ملحقہ اپنی سرحد پر سیکیورٹی بڑھا دی ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے شمال مغربی علاقوں میں بدھ کے روز مومند میں پولیٹیکل ایجنسی کے دفتر اور پشاور میں ایک جج کو لے جانے والی گاڑی کو نشانہ بنا کر کیے گئے دو الگ الگ خودکش حملوں میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے. دونوں واقعات میں خودکش بمبار موٹر سائیکل پر سوار تھے. مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں.
پاکستان کے شمال مغرب میں دو مختلف خودکش بم دھماکوں میں سیکورٹی اہلکاروں سمیت کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے. صوبہ خیبر پختونخوا کے مرکزی شہر پشاور میں بدھ کی سپہر موٹر سائیکل پر سوار ایک خودکش حملہ آور نے ایک سرکاری گاڑی کو نشانہ بنایا. پولیس حکام کے مطابق حیات آباد کے علاقے میں پیش آنے والے اس واقعے میں ماتحت عدلیہ کی اس گاڑی کا ڈرائیور موقع پر ہلاک ہو گیا، جبکہ زخمیوں میں ایک مرد سول جج اور 3 خواتین ججز شامل ہیں. زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے. جے وکوا سے خودکش حملہور کے جسمانی اعضاء بھی ملے ہیں، جنہیں تجزیے کے لیے لیبارٹری بھجوا دیا گیا ہے. اس حملے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے. اس سے قبل بدھ کی صبح قبائلی علاقے مومن ایجنسی میں ہونے والے خودکش بم دھماکے میں لیویس فورس کے 3 اہلکاروں سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے. قبائلی انتظامیہ کے مطابق دو خودکش حملہوروں نے مرکزی قصبے غلنئی میں پولیٹیکل ایجنٹ کے دفتر کے قریب لیویس فورس کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی. پاکستانی فوج نے ایک بیان میں اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ سیکورٹی اہلکاروں نے جب ایک حملہور کو مشکوک سمجھ کر اس کی نشاندہی کی تو اسی دوران اس نے اپنے جسم سے بندے بارودی مواد میں دھماکہ کر دیا. اس واقعے کی ذمہ داری کالعدم شدت پسند تنظیم جماعت الاحرار نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا تھا. یہ واقعات ایسے وقت رونما ہوئے ہیں جب پیر کو ہی لاہور میں ہونے والے ایک مہلک خودکش حملے کے بعد ملک بھر میں سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے جانے کا بتایا گیا تھا. خیبر پختونخوا حکومت میں شامل عہدیدار شوکت یوسفزئی نے پشاور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ یہ واقعات سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں کا ردعمل ہے.
چونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ میں پوری طرح ہم انوالو ہیں. ضرب عضب ہوا ہے، آپ کو پتا ہے، اس سے جو لوگ بکھرے ہوئے ہیں وہاں سے وہ آہستہ آہستہ اس طرح کے صاف ٹارگٹ کو جو کر کے اپنی پریزنس شو کر رہے ہیں, یا جس طرح کا لاہور کے اندر دھماکہ ہوا یا یہاں پہ ہوا, تو یہ خوف فراز پہنانے کی کوشش ہے. لیکن میرے خیال سے ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے اللہ کے فضل سے. جو چھوٹے موٹے لوگ رہ گئے ہیں ان کے خلاف بھی ابھی جو آپریشن شروع ہو رہا ہے.
ان کا کہنا تھا کہ قبائلی علاقوں سے ملحق ہونے کی وجہ سے پشاور سمیت صوبے کے تمام علاقوں میں سیکورٹی ہر وقت چوکننا رہتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ماضی کی نسبت امن و امان کی صورتحال میں قابل ذکر بہتری دیکھی جا رہی ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی اور اس کے خلاف حکمت عملی پر نفیس سعود بھائی نے سینئر صحافی مشتاق یوسف زئی اور دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سعد محمد سے بات چیت کی. سنیے ان کی گفتگو پر مبنی یہ رپورٹ.
پشاور میں بھی آج ایک خودکش حملہ ہوا ہے. اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی کے سامنے جو حملہ ہوا اس کے سلسلے میں فوجی کارروائی ہو رہی ہے. ہم ان دونوں موضوعات کو ایک ساتھ لیں گے. مشتاق یوسف زئی سے ابتدا کرتے ہیں. مشتاق یوسف زئی, ایک زمانہ تھا کہ ہم تحریک طالبان پاکستان فضل اللہ گروپ کے بارے میں سنتے تھے, اب جماعت الاحرار کے بارے میں کچھ بتائیے اور ان کے کیا تعلقات ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ.
جی دیکھیں, یہ جو جماعت الاحرار ہے یہ ٹی ٹی پی کا ایک مضبوط حصہ تھا, اور اس کی جو سربراہی اس وقت کرتے تھے تو عمر خالد خراسانی, ان کا تعلق محمد ایجنسی سے ہے اور یہ ایک زمانے میں ساتھی بھی رہے ہیں, شاہد بھی رہے ہیں. تو اس زمانے میں بھی جب بیت اللہ مسعود ابھی زندہ تھے اور عمر خالد خراسانی محمد ایجنسی میں ٹی ٹی پی کے سربراہ ہوتے تھے, تو اس زمانے میں بھی کافی یہ صغیر تصور کیے جاتے تھے. اور ان کے علاوہ ایک ٹی ٹی پی کے کمانڈر تھے دارالعلوم خیل میں طارق افریدی, تو یہ دونوں جو تھے یہ کافی سخت موقف رکھتے تھے. اور جب بھی انہوں نے حملے کیے اس وقت تو کافی کیجولٹیز ہوتی تھی, خواہ وہ سیکورٹی فورسز ہو خواہ وہاں پہ لشکر کے لوگ ہو. تو پھر ان کے اختلافات پیدا ہو گئے تھے. مین اسٹریم جو طالبان ہے مولانا فضل اللہ, یہ بکیم اللہ مسعود مارے گئے دونوں حملے میں, تو ان کا یہ اور ان کے ساتھیوں کا ایک خیال تھا کہ چونکہ سینئر ہیں تو ان کو تحریک کا سربراہ بنانا چاہیے. پھر مذاکرات بھی ہو رہے تھے تو ان کا جو ہے وہ ٹرانس کافی سخت ہے, تو پھر انہوں نے تنظیم بنائی ٹی ٹی پی جماعت الاحرار. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے زیادہ تر جو حملے ہوئے ہیں وہ پنجاب میں ہوئے ہیں, لاہور میں ہوئے ہیں, واگھا بارڈر کے قریب ہوئے ہیں, اور یہ وہ علاقے ہیں کہ وہاں پہ اس طرح کی کاروائیاں کرنا کافی مشکل سمجھا جاتا ہے.
دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد, آج ماسکو میں 6 ملکوں کی ایک کانفرنس ہو رہی ہے افغانستان میں امن تلاش کرنے کے لیے. اس کانفرنس میں پاکستان اور بھارت بھی شامل ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک صحیح پیش رفت ہے؟
جی بالکل, یہ صحیح پیش رفت ہے, اور اگر یہ پاکستان اس میں کچھ کردار ادا کیا ہے تو یہ بڑی خوشائند بات ہے. لیکن یہ بھی ایک فلیٹنگ اپرچونیٹی ہوگی, ایک ونڈو آف اپرچونیٹی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کھلے گی, یہ زیادہ دیر کھلی نہیں رہے گی. اور جو پاکستان سے جو ایکسپیکٹیشن ہیں, جو رشین پبلیکیشنز میں یا رشین جو سورسز ہیں ادھر سے جو یہ باتیں آ رہی ہیں, اس میں یہ ہے کہ پاکستان سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ طالبان جو امن چاہتے ہیں ان کو مذاکرات کی میز پہ لے کے جائے, اور جو نہیں چاہتے ان کو علیحدہ کیا جائے تاکہ وہ ان کو آئسولیٹ کیا جائے اور ان کو ختم کیا جائے. اور جو داعش کا خطرہ ابھر رہا ہے افغانستان کے افق پہ, اس کا مقابلہ کیا جائے موجودہ افغان انتظامیہ اور طالبان کا ایک جو کمبائنڈ ایک ایفرٹ ہوگا, اس کے ذریعے ان کو داعش کو یا اس قسم کی جو باقی قوتیں ہیں, IMU ہے یا ETIM ہے, اس قسم کی جو باقی آرگنائزیشنز ہیں ان کو ختم کیا جائے.
ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں دہشت گردی کے معاملات پر ماہر مشتاق یوسف زئی کا, اور ان کے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد.
روس میں بدھ کے روز افغانستان کے استحکام کے مقصد کے ساتھ 6 ملکی اجلاس ہوا, جس میں ایران, چین, بھارت, پاکستان, روس اور افغانستان کے نمائندوں نے شرکت کی. مذاکرات کا یہ دوسرا مرحلہ ہے جبکہ مذاکرات میں امریکہ کو دعوت نہیں دی گئی ہے. افغانستان کی وزارت خارجہ اور اسٹریٹجی کے ڈائریکٹر جنرل اشرف حیدری نے اپنی تقریر میں افغانستان کو درپیش مسائل اور ترجیحات کا ذکر کیا. ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کی قومی حکومت اس ملک کی قانونی اور منتخب حکومت ہے جو تمام افغانوں کی آئین کے تحت مساوی حقوق کی نمائندگی کرتی ہے۔ روس نے کہا کہ وہ داعش سمیت ان تمام دہشت گرد گروپوں کے خلاف لڑائی کے لیے تعاون اور استحکام چاہتا ہے جو وسطی ایشیا میں جگہ بنا رہی ہیں۔ ان مذاکرات کے پہلے مرحلے میں افغانستان کو بھی شامل نہ کرنے پر کابل اور واشنگٹن کے اندر تحفظات پیدا ہوئے تھے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بدھ کے روز میڈیا کی ان رپورٹس پر نئی تنقید کی جن میں روس اور ان کے درمیان روابط کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ انہوں نے انٹیلیجنس اداروں پر الزام لگایا کہ جو ان کے مطابق وہ اخباری اداروں کو غیر قانونی خبریں افشا کر رہی ہیں۔ ٹویٹر پر اپنے متعدد پیغامات میں مسٹر ٹرمپ نے ان خبروں اور مضامین کا حوالہ دیا اور کہا کہ ان کی مہم کے ساتھیوں کے اور مستعفی ہونے والے مشیر مائیکل فلن کے روسی اداروں کے رابطوں کی خبروں کا مقصد نومبر کے انتخابات میں ان کی کامیابی کو کمزور کرنا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قومی سلامتی کے سینئر مشیر مائیکل فلن سے استعفیٰ طلب کیا کیونکہ وہ صدر کا اعتماد کھو چکے تھے، نہ کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام کیا۔ انتظامیہ نے اب تسلیم کر لیا ہے کہ فلن نے روسی سفیر سے اپنی گفتگو کے بارے میں نائب صدر سے غلط بیانی کی تھی۔ بعض قانون ساز اس معاملے کی چھان بین کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار میری ایلیس اور نامہ نگار جیف سیڈن کی رپورٹوں کے ساتھ مدثرہ منظر۔
پیر کے روز قانون سازوں کی ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے چند گھنٹے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلن سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ انتظامیہ کئی ہفتوں سے قومی سلامتی کے مشیر کے معاملے کی چھان بین کر رہی تھی، خاص طور پر اس پہلو سے کہ فلن نے نائب صدر مائک پینس کو اپنی اس گفتگو کے بارے میں کیوں گمراہ کیا جو دسمبر میں ان کی امریکہ میں روسی سفیر سے ہوئی تھی۔ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری شان سپائسر کہتے ہیں،
We got to a point not based on a legal issue, but based on a trust issue, where the level of trust between the president and General Flynn had eroded to the point...
ہم ایک نقطے تک پہنچے، قانونی معاملے کی بنیاد پر نہیں بلکہ اعتماد کی بنیاد پر۔ اس سطح پر جب صدر اور جنرل فلن کے درمیان اعتماد ختم ہو گیا اور صدر نے محسوس کیا کہ اب انہیں تبدیلی کر دینی چاہیے۔ فلن نے ابتدا میں کہا تھا کہ انہوں نے روسی سفیر سے روس کے خلاف تعزیروں سے متعلق بات نہیں کی، مگر جنوری کے اواخر میں امریکی محکمہ انصاف نے وائٹ ہاؤس کو بتایا کہ فلن نے ایسا کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ اس کی کونسل کو کسی غلط اقدام کا علم نہیں ہوا، اور یہ کہ ٹرمپ تعزیروں کے بارے میں سفیر سے فلن کی گفتگو سے متعلق کچھ نہیں جانتے تھے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ قریبی تعلقات کی وجہ سے فلن پر تنقید ہو رہی تھی۔ بعض قانون سازوں نے اس معاملے کی آزادانہ چھان بین کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ریپبلکن رکن کانگریس پیٹر کنگ نے ایک صحافی کے سوال پر کہ آیا تحقیقات ہونی چاہیے کہا، میرا خیال ہے کہ اور بھی سوال ہیں، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ آیا کوئی باقاعدہ چھان بین ہوتی ہے؟ میں جانتا ہوں کہ امریکی انٹیلیجنس روس سمیت ایسے تمام معاملات کا جائزہ لے رہی ہے۔ ریپبلکن رکن کانگریس چارلی ڈینٹ کہتے ہیں،
My view all along has been that this administration has been too cozy with the Russians, too conciliatory.
ہمیشہ سے میرا نظریہ یہ رہا ہے کہ انتظامیہ روسیوں کے بہت قریب ہے، بہت زیادہ مصالحت انگیز۔ پوتن نیٹو کو توڑنا چاہتے ہیں، وہ یورپی یونین کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ جمہوری اداروں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری شان سپائسر کہتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کا رویہ روس کے ساتھ سخت رہا ہے۔
President Trump has made it very clear that he expects the Russian government to de-escalate violence in the Ukraine and return Crimea.
صدر ٹرمپ نے یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ روسی حکومت یوکرین میں تشدد کم کرے اور کرائمیا واپس کر دے، ساتھ ہی وہ پوری توقع رکھتے ہیں اور روس کے ساتھ تعلقات میں بہتری چاہتے ہیں۔ فلن کی جگہ نامزد کرنے کے لیے ٹرمپ تین لوگوں پر غور کر رہے ہیں۔ ادھر واشنگٹن سے قومی سلامتی کے امور کے نامہ نگار جیف سیلڈن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ سیاست سے بڑھ کر صدر ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر کے استعفے کے واشنگٹن اور اس سے بھی پرے دور رس اثرات ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس پر ایک نیا دن طلوع ہونے پر صدر ٹرمپ نے اپنے قومی سلامتی کے سابق مشیر کے دفاع میں ٹویٹر پر لکھا، واشنگٹن سے اتنی بہت سی خبریں غیر قانونی طور پر افشا کیوں ہو رہی ہیں؟ بعد میں وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان سپائسر نے کہا،
That's a real concern for this president. We have to wonder whether or not people who work for our government, who are entrusted with classified information,
ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا وہ لوگ جو ہماری حکومت میں کام کر رہے ہیں جن پر خفیہ معلومات اور فیصلہ کن مواد کے سلسلے میں اعتماد کیا جاتا ہے یہ معلومات افشا کر رہے ہیں. سابق عہدیدار اور دیگر اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ معلومات افشا کرنا اچھا نہیں ہے, مگر وہ مائک فلین کے استعفے کو شرمندگی کا باعث قرار دیتے ہیں اور فکر مند ہیں کہ مسائل اس سے کہیں گہرے ہیں. سینٹ میں آرمڈ سروسز کمیٹی کے چیئرمین ریپبلکن جان مکین نے فلن کے استعفے کو پریشان کن اور قومی سلامتی کے نظام کی خراب کارکردگی سے تعبیر کیا اور کہا کہ اس سے ٹرمپ انتظامیہ کے ولادیمیر پوتن کی جانب عزائم پر مزید سوال اٹھتے ہیں. روسی قانون سازوں نے جوابی حملہ کیا. روسی پارلیمنٹ ڈوما میں خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے چیئرمین لینرڈ سلٹسکی نے کہا,
This turns out to be an attack against us purporting that we discussed something improper with the
national. یہ ہم پر حملے کے مترادف ہے. یہ معنی پہنانا کہ ہم نے قومی سلامتی کے مشیر کے ساتھ کسی نامناسب معاملے پر بات کی. ایک نئی حکومت کے لیے یہ معاملہ اچھی نوید نہیں ہے. بیری پوزن لائبریری آف کانگریس کے کلوگ سینٹر سے تعلق رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں,
Just as you were beginning to get some take off in organizing a rather unconventional National Security Council staff and National Security,
جب آپ ان سے توقع کر رہے تھے کہ وہ قومی سلامتی کی ایک غیر روایتی کونسل اور قومی سلامتی کی پالیسی تشکیل دیں گے, اس سب معاملے کی کلیدی شخصیت ہی چلی گئی. اس بات کی اہمیت امریکہ کے ان اتحادیوں کے لیے کم نہیں ہو سکتی جو اب بھی ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کے نظریے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جانس ہاپکنز یونیورسٹی میں اسکول آف ایڈوانس انٹرنیشنل اسٹڈیز کے ٹام کینی کہتے ہیں,
It's a key role. Probably as important as what the diplomacy coming out of the State Department.
یہ ایک کلیدی عہدہ ہے, غالباً اتنا ہی اہم جتنا کہ محکمہ خارجہ سے سفیروں کے ذریعے اور محکمہ دفاع کے ذریعے ہونے والی سفارتکاری. قومی سلامتی کونسل کے سابق عہدیدار کہتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کے پاس اب بھی وقت ہے کہ وہ حالات کو مختلف بنا دے, اور یہ کہ اگرچہ یہ کافی نہیں ہوگا مگر قومی سلامتی کا نیا مشیر اس میں مدد کر سکتا ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
روس کی طرف سے 1987 میں کیے گئے ایک معاہدے کی خلاف ورزی کے بارے میں ایک رپورٹ سامنے آئی ہے. اس معاہدے کو انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیئر فورسز یا INF کہا جاتا ہے. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ بیزت جلانی.
وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ روس نے ایک کروز میزائل نصب کرتے ہوئے 30 سالہ پرانے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. دونوں ملکوں نے 1987 میں انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیئر فورسز اگریمنٹ یعنی کہ درمیانے فاصلے تک مار کرنے والی جوہری طاقت کے سمجھوتے INF کے تحت اتفاق کیا تھا کہ زمین پر لانچ کیے جانے والے کسی بھی ایسے میزائل پر نہ تو کام کیا جائے گا اور نہ ہی اس کا فضائی تجربہ کیا جائے گا جو 500 سے 5,500 کلومیٹر تک پرواز کی صلاحیت رکھتا ہو. امریکہ کے محکمہ خارجہ نے 2014 میں شکایت کی تھی کہ روس نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے کیونکہ اس نے ایسے ہی میزائل کو ترقی دی اور اس کی جانچ بھی کی. روس اس الزام کو مسترد کرتا ہے, لیکن منگل کے روز امریکی عہدیدار نے اس بات کی تصدیق کی کہ روس نے میزائل نصب کرنے کے کام کو آگے بڑھایا ہے. نیٹو کے سیکرٹری جنرل ینس سٹولٹنبرگ نے برسلز میں کہا ہے کہ اگر یہ اطلاعات درست ہیں تو یہ معاملہ باعث تشویش ہے.
I will not comment on intelligence issues, but what I can say is that any non-compliance of Russia with the INF treaty.
نیٹو کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ مجھے انٹیلیجنس امور پر کوئی بیان نہیں دینا, لیکن جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ روس کی طرف سے INF معاہدے کی کسی بھی طور پاسداری نہ کرنا اتحاد کے لیے شدید تشویش کا باعث ہوگا. INF معاہدہ بہت اہم ہے کیونکہ اس معاہدے کے تحت ہتھیاروں, جوہری ہتھیاروں اور یورپ اور نیٹو اتحادیوں کے لیے خطرہ بننے والے ہتھیاروں کی وسیع تر اقسام کو ختم کر دیا گیا تھا. امریکہ کے وزیر دفاع نے روس کی مبینہ تنصیب کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا, لیکن نیٹو کے لیے امریکی حمایت کا اعادہ ضرور کیا ہے.
The alliance remains a fundamental bedrock for the United States and for all the transatlantic community, bonded as we are together. As President Trump has stated, he has strong support
وزیر دفاع جم میٹس کہتے ہیں کہ اتحاد امریکہ کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے اور اوکینوس پار تمام کمیونٹی کے ساتھ ہم اکٹھے ہیں، جیسا کہ صدر ٹرمپ نے بیان بھی دیا ہے کہ وہ نیٹو کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ ادھر ماسکو میں صدارتی ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا کہ روس اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں سے بدستور وابستگی رکھتا ہے اور اس میں وہ معاہدہ بھی شامل ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ امریکی سینیٹر جان مکین سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سربراہ ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ روس کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی بامانی رد عمل کی متقاضی ہے۔ بیچے چلانی، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
ایسے میں جب دہشت گرد گروپ داعش شام اور عراق میں اپنے زیر قبضہ علاقوں سے مسلسل محروم ہو رہا ہے، تجزیہ کاروں کے مطابق اب اس گروپ کے پروپیگنڈے میں بھی بہت واضح تبدیلیاں آئی ہیں۔ گروپ نے حال ہی میں جو متعدد ویڈیوز جاری کیے ہیں ان میں عراق کے شہر موصل میں لڑائی پر توجہ مرکوز نظر آتی ہے اور غیر ملکی جنگجوؤں کو گروپ میں شامل ہونے کی دعوت زیادہ واضح نہیں ہے۔ لندن سے وائس آف امریکہ کے لیے ہنری رجول کی رپورٹ۔ ویڈیوز میں کہا گیا ہے کہ وہاں مشرقی موصل میں ہمارے خودکش بمبار ہیں، وہاں ہمارے آداب ہیں۔ داعش نے جو تازہ ترین پروپیگنڈا ویڈیو جاری کی ہے اس میں موصل میں عراقی فورسز پر ایک خودکش حملہ دکھایا گیا ہے۔ چارلی ونٹر لندن میں قائم انتہا پسندی کے مطالعے کے بین الاقوامی مرکز یا انٹرنیشنل سینٹر فار دی اسٹڈی آف ریڈیکلائزیشن سے وابستہ ہیں۔ گزشتہ کئی برسوں سے داعش کی ذرائع ابلاغ کے ذریعے کوششوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔
There's been a shift, a big shift away from this kind of idea of utopia, an Islamic utopia.
وہ کہہ رہے ہیں کہ داعش ایک خیالی اور معیاری مسلم دنیا کے تصور سے ہٹ کر جنگی حربوں پر توجہ مرکوز کرتی نظر آتی ہے۔ یہ ویڈیو اور اس طرح کی دیگر ویڈیوز ظاہر کرتی ہیں کہ داعش ممکنہ طور پر اپنے زیر تسلط علاقوں سے محروم ہو رہی ہے، لیکن وہ اس علاقے کا اپنے دشمن کے خلاف ہر قیمت پر دفاع کرنا چاہتی ہے۔ جب یہ گروپ داعش علاقوں کے تسلط کے اعتبار سے اپنے عروج پر تھا، اس کی زیادہ تر ویڈیوز ایک اسلامی دنیا کے خواب پر مرکوز ہوتی تھیں جس میں ایک پرامن تصویر زیادہ اور جنگ کم دکھائی جاتی تھی۔ سال 2014 میں ایک ویڈیو میں دکھایا گیا کہ ایک برطانوی جنگجو دوسرے مسلمانوں پر زور دے رہا تھا کہ وہ شام اور عراق کا سفر اختیار کریں۔
The group is still trying to communicate with foreign fighters but in a qualitatively different way. It's no longer calling for people to make hijrah.
چارلی ونٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ گروپ اب بھی غیر ملکی جنگجوؤں تک پیغام پہنچا رہا ہے، لیکن اس کی شدت میں کافی فرق آیا ہے۔ اب یہ گروپ لوگوں سے یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہجرت کریں اور عراق اور شام پہنچیں، بلکہ پیغام یہ ہے کہ اب وہ اپنے اپنے ملکوں میں رہتے ہوئے حملے کریں۔ اسلامک اسٹیٹ یا داعش نے مشرق وسطی میں، جہاں اس کا مرکز ہے، وہاں سے ہٹ کر بھی کئی حملے کیے ہیں، بشمول فرانس، جرمنی اور ترکی کے۔ لیکن جیسے جیسے اسلامی خلافت کا تصور مرجھا رہا ہے، اس کا پروپیگنڈا بھی کمزور پڑ رہا ہے۔ ایک بار پھر چارلی ونٹر کے الفاظ۔
It's had less places about which to make propaganda. It's had less places within which to make propaganda.
داعش کے پاس کم جگہ ہیں جن کے لیے پروپیگنڈا کیا جائے، اور بلا شبہ اتحادی افواج ان کے پروپیگنڈا کرنے والے افراد کو بھی نشانہ بنا رہی ہیں، لہذا یہ گروپ ہر طرف سے مضروب ہے۔ داعش گروپ ابھی بھی اسلامی دنیا کے تصور کو فروغ دیتا ہے۔ بلڈنگ بلاکس سے موسوم حالیہ ایک ویڈیو میں بظاہر یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ دہشت گرد گروپ شام کے شہر رقہ میں پبلک سروس جاری رکھے ہوئے ہے، اور ویڈیو میں ایک مسکراتا ہوا پولیس اہلکار ٹریفک کنٹرول کر رہا ہے۔
The tone of it is interesting though because it's almost preemptively nostalgic as if the group is recognizing that it's
چارلی ونٹر کہہ رہے ہیں کہ اس ویڈیو میں لب و لہجہ دلچسپ ہے کیونکہ یہ ماضی کی کامیابیوں پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہے، جیسے یہ گروپ اعتراف کر رہا ہو کہ اس کے تسلط والے علاقے محدود ہوئے ہیں، یہاں تک کہ رقہ بھی جو اس کا مضبوط گڑھ ہے، وہاں بھی سخت لڑائی ہو رہی ہے۔ اگر ان کے حوصلے بلند ہوں تو ان ویڈیوز میں دیکھے جا سکتے ہیں، اور آپ یاد کیجئے جب داعش کے پاس زیادہ علاقے تھے تو اس کا جوش و جذبہ دیدنی تھا۔ چارلی ونٹر باور کراتے ہیں کہ داعش انتہائی پرتشدد ویڈیوز جاری کرنے کا سلسلہ قائم رکھے ہوئے ہے، لیکن نشریاتی ادارے اب کم ہی ایسی ویڈیوز نشر کرتے ہیں، اور اس تبدیلی نے اسلامک اسٹیٹ کی ذرائع ابلاغ میں موجودگی کو مزید کمزور کیا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔
जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शहर सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। पाकिस्तान में सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक urduvoa.com पर बराह राहत सुनिए। हमारे ताज़ा तरीन ब्रॉडकास्ट बुलेटिन के लिए दिन में कई दफा आइए। दिन हो या रात, जब दिल चाहे इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। पता है facebook.com/voaurdu।
खबरों के और बुलेटिन के साथ मैं हूं असद हसन। पाकिस्तान में कयाम पजीर अफगान पनागुजीनों, नॉन रजिस्टर्ड अफगान बाशिंदों और उनकी अपनी वतन वापसी से मुतालिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पनागुजीनों के आलमी इदारे पर मुश्तमिल कमीशन का इजलास पाकिस्तान में हुआ, जिसमें कमीशन के मुआहदे की तजदीद पर बाज़ाब्ता दस्तखत किए गए। मजीद तफसीलात के लिए चलते हैं मोहम्मद जलील के पास।
पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अक़वामे मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजरीन का सहअफ्रीकी इजलास बुध को इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें अफगान पनागुजीनों से मुतल्लिक मसाइल पर गौर करने के अलावा उनकी रजाकाराना वतन वापसी के अज़्म को दोहराया गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अक़वामे मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजरीन UNHCR के इस्लामाबाद में होने वाले इस सहअफ्रीकी इजलास में अफगानिस्तान वापस जाने वाले पनागुजीनों की मुश्किलात और उनके हल के अलावा पाकिस्तान में गैर इंदराजशुदा अफगानों से मुतल्लिक अमूर पर बातचीत की गई। बाद अज़ां UNHCR की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि अफगानिस्तान ने वापस आने वाले पनागुजीनों से मुतल्लिक एक आला सती कमेटी बनाई है, जिसका मकसद अंदरून मुल्क नकल मकानी करने वाले अफराद और दूसरे मुल्कों से वापस आने वाले अफगानों की मुआवनत करना है। बयान के मुताबिक UNHCR और हुकूमतों की तरफ से अफगानों की रजाकाराना और बाइज्जत वापसी के असूलों की पासदारी के अज़्म को दोहराया गया। बयान के मुताबिक अफगान वजीर बराए मुहाजरीन सईद हुसैन इल्मी बल्खी ने कहा कि वतन वापस आने वालों की बहाली और उन्हें बुनियादी जरूरी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अफगान हकूमत अमली इकदाम कर रही है। सहअफ्रीकी इजलास में अफगानिस्तान के वजीर बराए मुहाजरीन सईद हुसैन इल्मी बल्खी, अफगानिस्तान के नायब वजीर खजाना मोहम्मद मुस्तफ़ा मस्तूर और पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफीर हजरत उमर जखीलवाल के अलावा अक़वामे मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजरीन UNHCR की पाकिस्तान में सरबरा अंद्रिका रोतोवाते और UNHCR की अफगानिस्तान में नुमाइंदा फितिया अब्दुल्ला के अलावा पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए सरहदी अमूर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादर बलोच ने शिरकत की। वाज़े रहे कि ये सहअफ्रीकी कमीशन 2002 में पाकिस्तान में मुकीम अफगान पनागुजीनों और उनकी वापसी से मुतल्लिक मामलात की निगरानी करने वाला बाज़ाब्ता फोरम है। रवां हफ्ते ही इंसानी हकूक के मौकर गैर सरकारी इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी एक रिपोर्ट में पाकिस्तान और अक़वामे मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजरीन पर अफगानों को जबरदस्ती वापस भेजने का इल्जाम लगाया था। तहम अक़वामे मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजरीन UNHCR और पाकिस्तान ने इस इल्जाम को रद्द किया था। मंगल की शब पाकिस्तानी वजारत खारजा के बयान में कहा गया था कि ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में जो इल्जाम लगाए गए हैं वो मारूजी हकाक की अकासी नहीं करते। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान गुज़िश्ता 37 साल से लाखों अफगानों की मेज़बानी कर रहा है और रिपोर्ट में इस हकीकत को नज़रअंदाज किया गया। वज़ारत खारजा के बयान में कहा गया कि पाकिस्तान अफगानों की रजाकाराना और बाइज्जत वापसी चाहता है और हुकूमत की इस बारे में किसी तरह की ज़बरदस्ती की पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से इस तवक्को का इजहार भी किया गया कि अफगान मुहाजरीन की रजाकाराना वापसी में बैनुल अक़वामी बरादरी भी अपना किरदार अदा करेगी। मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान में इंसानी हकूक के ग्रुप्स ने सेनेट की एक कमेटी की जानब से मालूमात तक रसाई के बिल की मंजूरी का खैर मकदम करते हुए हकूमत की सरगर्मियों से मुतालिक मालूमात तक रसाई हर शहर का हक है। बिल में बदनवानियों या खयानत की इतला देने वालों को भी तहफ़ फ्राहम किया गया है। मजीद तफसलत इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट में।
इंसानी हकूक के सरगर्म कारकुनान पाकिस्तान के ऐवान बाला की एक कमेटी की तरफ से मालूमात तक रसाई के बिल की मंजूरी को खुशाइन तो करार दे रहे हैं, लेकिन उनके बकौल कवानीन की सही मानों में पासदारी को यकीनी बनाने जैसे इकदाम किए बगैर हौसला अफजा नतायज का ज्यादा इम्कान नहीं। मंगल को सेनेट की एक खसूसी कमेटी ने मालूमात तक रसाई के बिल का शिकवार जायजा लेते हुए इस पर सैर हासिल बहस के बाद मुत्तफिका तौर पर इसे मंजूर कर लिया था। ये बिल पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद मालूमात तक रसाई के ऑर्डिनेंस मजरिया 2002 की जगह लेगा। منظور کیے گئے مسودہ قانون کے مطابق کسی بھی لاپتہ شخص کے بارے میں معلومات کے لیے درخواست جمع کروائے جانے کے 3 دن کے اندر اندر متعلقہ حکام اس بابت تفصیل فراہم کریں گے۔ مزید برآں کسی بھی معلومات کو قومی سلامتی کا معاملہ قرار دے کر اگر افشا نہیں کیا جاتا تو اس بارے میں بھی متعلقہ ادارے کے حکام کو تحریری طور پر وضاحت پیش کرنا ہوگی۔ پاکستان میں جبری گمشدگیوں کا معاملہ ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے جن میں اکثر کا الزام لواحقین سیکیورٹی اداروں پر عائد کرتے ہیں، لیکن حکام ایسے دعووں کو مسترد کرتے آئے ہیں۔ انسانی حقوق کی ایک سرگرم کارکن فرزانہ باری کہتی ہیں کہ مسودہ قانون کی منظوری معلومات تک شہریوں کی رسائی کے ضمن میں ایک خوش آئند مگر ابتدائی پیش رفت ہے۔
اس وقت پاکستان میں کہ جو لوگوں کے لیگل رائٹس ہیں وہ اس کا جو قانونی طور پہ موجود ہے، مگر یہ کہ ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو عمل درآمد جنہوں نے کرنا ہے وہ ہمارے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، جو گورننس ہماری کیونکہ اتنی خراب ہے تو اس وجہ سے جو ہے لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں مل رہا جو ان کو لیگل رائٹس مل رہے، مگر یہ کہ یہ پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ نہ ہونے سے ہونا اس کا بہتر ہے نا، تو کم از کم لوگوں کا ایک رائٹ فل کلیم تو ہے کہ وہ حکومت سے یا جو بھی آپ کے حکومتی ادارے ہیں ریاستی ادارے ان کا احتساب کر سکے، ان سے جواب طلبی کر سکے۔
اس بل میں ایسے افراد کو تحفظ دینے کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو حکومتی اور سیکیورٹی اداروں کی کسی بدعنوانی کو منظر عام پر لاتے ہیں۔ بل کے مطابق ایسے افراد کو ان معلومات کی بنیاد پر بننے والے مقدمات سے استثنا دیا جائے گا۔ سینئر قانون دان اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر کامران مرتضیٰ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی عہدیدار غلط بیانی سے کام لیتا ہے تو اس کے خلاف بھی کاروائی کو یقینی بنایا جائے۔
میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ کوئی پنالٹی جو ہے نا وہ ہیوی پنالٹی اٹیچ ہونی چاہیے، اور اس کا کوئی ایسا میکنزم وضع ہونا چاہیے جس میں کوئی ایسا طریقہ ہو اس بندے کو اس ادارے سے برآمد کروایا جا سکے۔ ہمارا کنسرن ہے اس بات سے کہ ادارے کہیں نہ کہیں جو ہے نا بات چھپاتے یا بتاتے نہیں ہیں، ممکن ہے کہ ان کی ان لوگوں کی انوالومنٹ بھی ہو جن کو ڈیٹین کیا، مگر ہم کہتے ہیں کہ ان کو اگر آپ نے ڈیٹین کرنا ہے تو اکارڈنگ ٹو لا کریں، اللیگلی ڈیٹین نہ کریں۔ یہ ایک پازیٹیو بات ہے اور اس کا اظہار ہے، مگر اسٹل جو ہے نا وہ میرا کنسرن یہ رہے گا کہ اگر ادارے آگے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو آپ کیا کر لیں گے۔
سینٹ کی کمیٹی سے منظور ہونے والے مسودہ قانون کے مطابق معلومات تک رسائی کے لیے موصول ہونے والی درخواستوں کی سماعت کے لیے ایک 3 رکنی کمیشن ترتیب دیا جائے گا جو متعلقہ اداروں کو معلومات فراہم کرنے کا حکم دینے کا مجاز ہوگا۔ اس کمیشن کے ارکان کا تقرر وزیر اعظم کریں گے، جن میں متوقع طور پر سول سوسائٹی، بیوروکریسی اور عدلیہ سے ایک رکن شامل کیا جائے گا۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو کمیشن کے کسی بھی رکن کو برطرف کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے کنٹرول کے کشمیر میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک شیعہ تنظیم کے عہدیدار کو زخمی کر دیا، جس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اس حملے کے بعد احتجاجی مظاہرین نے ٹائر جلا کر سڑکیں بند کر دیں۔ تفصیلات روشن مغل سے۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ایک شیعہ رہنما قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہو گئے۔ تنظیم وحدت المسلمین پاکستانی کشمیر کے سیکرٹری جنرل علامہ تصور الجوادی اور ان کی اہلیہ کو بدھ کے روز مظفر آباد کے قریب جہلم ویلی روڈ پر ایک کار پر سوار نامعلوم مسلح افراد نے اس وقت فائرنگ کا نشانہ بنایا جب وہ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر اپنے رشتہ داروں سے ملنے جا رہے تھے۔ فائرنگ کے نتیجے میں تصور الجوادی شدید زخمی ہو گئے، جنہیں شیخ خلیفہ زید النعیان اسپتال مظفر آباد لایا گیا، جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے جبکہ ان کی اہلیہ کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ واقعے کے بارے میں پاکستانی کشمیر کی پولیس کے ڈی ایس پی وحید گیلانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مذہبی رہنما پر فائرنگ کرنے والے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔
فی الحال تو اتنا ہی ہے کہ وہ موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے کہ ایک کار آئی ہے اور بلیک کلر کی، اس میں سے ایک بندے نے فائر کیے ہیں اور کار آگے کی طرف بھاگ گئی۔ یہ ساتھ وائف تھی ان کی، خون بانڈی اپنے سسرال جا رہے تھے۔ یہ اباؤٹ 11 بجے کے قریب کا واقعہ ہے، ابھی ہاسپٹل ہیں، آپریشن ہو رہا ہے۔
اس واقعے کے بعد وحدت المسلمین کے حامیوں نے مظفر آباد شہر کی تمام سڑکیں ٹائر جلا کر بند کر دیں اور شام گئے تک سڑکیں ٹریفک کے لیے بند رہیں۔ خیال رہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا علاقہ عمومی طور پر پرامن تصور کیا جاتا ہے، جہاں مذہبی منافرت کے واقعات کم ہی دیکھنے میں آتے ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے مجلس سے وحدت مسلمین کے سینئر رہنما علامہ سید تصور جوادی پر قاتلانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے انسپکٹر جنرل پولیس کو حکم دیا ہے کہ وہ واقعے میں ملوث ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کریں۔ پاکستانی کشمیر کے دیگر سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ روشن مغول، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
یہ نشریات وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کی جا رہی ہیں۔
بھارت کے خلائی ادارے نے ایک ساتھ 104 سیٹلائٹ زمین کے خلائی مدار میں پہنچا کر ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ بھارتی خلائی اسٹیشن سے لانچ کیے جانے والے راکٹ نے امریکہ سمیت کئی ملکوں کے چھوٹے سائز کے سیٹلائٹ مدار میں پہنچائے۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
بھارتی فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت نے خبردار کیا ہے کہ اگر نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں لوگ دہشت گردی کے خلاف فوج کے آپریشنز میں رکھ نہ ڈالنے سے باز نہیں آتے ہیں تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ گزشتہ اتوار اور منگل کو وادی کشمیر کے مختلف مقامات پر عسکریت پسندوں کے ساتھ ہوئے تین الگ الگ مقابلوں میں بھارتی فوج کا ایک میجر اور 6 سپاہی ہلاک اور 17 اہلکار، جن میں 2 آفیسر بھی شامل ہیں، زخمی ہو گئے تھے۔ اگرچہ 8 عسکریت پسند بھی مارے گئے، حفاظی دستوں کو عسکریت مخالف آپریشنز کے دوران پہنچ رہے جانی نقصان میں حالی اضافے نے فوجی حکام اور تنظیمی ڈھانچے میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے اور حکومت بھی یکساں طور پر فکر مند ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے عہدیدار اس لیے بھی مخبوط الحواس نظر آ رہے ہیں کہ عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشنز کے دوران لوگ گھروں سے باہر آ کر ان مقامات کی طرف دوڑ پڑتے ہیں جہاں یہ کاروائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر محصور عسکریت پسندوں کو سیکیورٹی حصار توڑ کر بحفاظت باہر آنے میں مدد دیتے ہیں۔ حالانکہ ان دانستہ کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے حفاظی دستوں کی طرف سے کی گئی جوابی کاروائیوں میں حالیہ مہینوں کے دوران کئی عام شہری ہلاک یا زخمی ہو گئے اور چند ایک عسکریت پسندوں اور حفاظی دستوں کے درمیان ہوئے گولیوں کے تبادلے یا اصل ہدف سے بھٹکی ہوئی گولیوں کی زد میں آ کر اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ اگرچہ گزشتہ سال صوبائی گورنر این این ووہرا کی طرف سے جاری کی گئی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے مقامی انتظامیہ نے اس مقام کے 2 کلومیٹر علاقے کے اندر لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی لگا دی تھی جہاں انکاؤنٹر ہو رہا ہو، لیکن لوگوں نے اس حکم نامے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے عسکریت پسندوں کی مدد کرنا جاری رکھا۔ مارے گئے عسکریت پسندوں کی تدفین میں، چاہے وہ مقامی ہوں یا غیر مقامی، ہزاروں لوگوں کی شرکت اور بالخصوص نوجوانوں کی جلسے جلوسوں کے دوران پاکستان کا قومی پرچم لہرانے اور اس کے حق میں نعرہ بازی کرنے کے بڑھتے ہوئے رجحان نے بھی عہدیداروں میں فکر و تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ بھارتی فوج کے سربراہ نے کہا کہ حفاظ دستوں کو مقامی آبادی کے طرز عمل، خاص طور پر ان کے بقول دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز کے دوران رکھنا انداز ہونے اور بعض اوقات دہشت گردوں کو بھاگنے میں مدد دینے کی وجہ سے زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ نئی دہلی میں منعقد ایک تقریب پر ان 5 فوجیوں کو خراج عقیدت ادا کرنے کے بعد جو منگل کو وادی کشمیر میں پیش آئے 2 الگ الگ مقابلوں میں مارے گئے تھے، نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے جنرل راوت نے کہا، اب ہم مقامی آبادی سے درخواست کریں گے کہ جن لوگوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں اور وہ مقامی نوجوان ہیں، اگر وہ برابر دہشت گرد کاروائیاں کرتے ہیں اور داعش اور پاکستان کے جھنڈے لہراتے ہیں تو ہم انہیں قوم دشمن عناصر سمجھ کر ان کے خلاف سخت ترین کاروائی کریں گے۔ ہو سکتا ہے وہ آج بچ نکلتے ہیں، لیکن ہم انہیں کل ڈھونڈ نکالیں گے۔ ہمارے سخت اور نہ رکنے والے آپریشنز یوں ہی جاری رہیں گے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
اور اب وہ رپورٹ جس میں بھارت کے خلائی ادارے نے ایک ساتھ 140 سیٹلائٹ زمین کے خلائی مدار میں پہنچا کر نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ سہیل انجم کی زبانی۔
بھارت نے بدھ کے روز ایک ساتھ 104 سیٹلائٹ خلا میں بھیج کر ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے روس کے اس ریکارڈ کو توڑ کر جو اس نے 2014 میں ایک ساتھ 37 سیٹلائٹ خلا میں بھیج کر بنایا تھا، ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ یہ چھوٹے سیٹلائٹ خلائی تحقیق کے ادارے اسرو کی خلائی گاڑی PSLV C-37 سے بھیجے گئے۔ PSLV ने آندھرا پردیش میں سری ہری کوٹا کے ستیش دھمن خلائی مرکز سے صبح 9:28 پر اپنی پرواز بھری. یہ اس کی 39ویں پرواز تھی. اسے 70 منٹ کے بعد 11 منٹ اندر مصنوعی سیاروں کو یکے بعد دیگرے مدار میں نصب کرنا شروع کر دیا. 104 مصنوعی سیاروں میں 3 بھارت کے ہیں اور 101 غیر ملکی ہیں, جن میں 96 امریکہ کے اور اسرائیل, متحدہ عرب امارات, نیدرلینڈ, سوئٹزرلینڈ اور پاکستان کے ایک ایک ہیں. اس سے قبل بھارتی خلائی ادارے نے گزشتہ سال جون میں 120 سیٹلائٹ خلا میں بھیج کر ایک قومی ریکارڈ بنایا تھا. ان 20 میں سے 13 امریکہ کے تھے. اسرو کے چیئرمین ایس ایس کرن کمار نے اس سلسلے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان میں سے ایک مصنوعی سیارے کا وزن 730 کلو گرام ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس 600 کلو گرام مزید وزن خلا میں بھیجنے کی صلاحیت تھی. اس کے لیے ہم نے 101 دوسرے سیٹلائٹ کو بھی لانچ کرنے کا فیصلہ کیا. پروجیکٹ ڈائریکٹر بی جیا کمار نے خبر رساں ایجنسی رائٹر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہم لوگوں کے لیے ایک عظیم لمحہ ہے. آج ہم نے تاریخ رقم کر دی. صدر پرنب مکھرجی اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس کامیابی پر اسرو کو مبارکباد دی ہے. صدر نے کہا کہ آج کا دن ہمارے خلائی پروگرام کی تاریخ میں ایک یادگار دن ہے. نریندر مودی نے کہا کہ یہ کامیابی ہماری خلائی سائنسی برادری کے لیے فخر کی بات ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
روس میں بدھ کے روز افغانستان کے استحکام کے مقصد سے 6 ملکی اجلاس ہوا, جس میں ایران, چین, بھارت, پاکستان, روس اور افغانستان کے نمائندوں نے شرکت کی, جبکہ مذاکرات میں امریکہ کو دعوت نہیں دی گئی تھی. افغانستان کی وزارت خارجہ کی پالیسی اور اسٹریٹجی کے ڈائریکٹر جنرل اشفاق حیدری نے اپنی تقریر میں افغانستان کو درپیش مسائل اور ترجیحات کا ذکر کیا. ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کی قومی حکومت اس ملک کی قانونی اور منتخب حکومت ہے, جو تمام افغانوں کی آئین کے تحت مساوی حقوق کی نمائندگی کرتی ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ برس اپنی انتخابی مہم میں تبدیلی لانے کا وعدہ کیا تھا. اس وعدے کی پاسداری کے لیے ان کی کوششوں کے نتائج ملے جلے ہیں. ٹرمپ نے انتظامی حکم ناموں کا ایک سلسلہ جاری کیا, جس سے ان کی حمایتی خوش ہوئے لیکن مخالفین ناراض ہو گئے. خاص طور پر امیگریشن اور ہیلتھ کیئر کے بارے میں جاری حکم نامے پر شدید رد عمل سامنے آیا. ٹرمپ کی مقبولیت کی شرح 40% کے لگ بھگ ہے, جو کسی بھی نئے صدر کے لیے تاریخی اعتبار سے کم ترین ہے. وائس آف امریکہ کے قومی نمائندے جم میلون اور واشنگٹن میں ٹرمپ کے سیاسی اثر کا ایک ابتدائی جائزہ پیش کر رہی ہیں. سنیے بیجت چلانی کی زبانی.
So help me God. Congratulations.
اے خدا میری مدد فرما. ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کا آغاز سیاسی تبدیلی کے جرت مندانہ وعدے سے ہوا.
January 20th, 2017 will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again.
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ 20 جنوری 2017 کو ایک ایسے دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا جب اس قوم کے عوام پھر سے حاکم بن گئے. صدارت کے پہلے ہفتوں میں صدر ٹرمپ کی طرف سے متعدد حکم ناموں کے اجرا نے وسکانسن کے جم باومن کی طرح کے بھرپور حامیوں کو خوش کر دیا. وسکانسن سے ٹرمپ کے حمایتی جم باومن کہتے ہیں, میں جانتا ہوں کہ یہ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا کہ لوگ تبدیلی چاہتے تھے اور انہوں نے ایسا ہوتے دیکھا. میری ذاتی رائے میں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک ایسے لیڈر کے طور پر دیکھا, چاہے آپ انہیں پسند کریں یا نہ کریں, کہ وہ تبدیلی یقینی طور پر لائیں گے. ٹرمپ کے امیگریشن پر عارضی سفری پابندی کی ملک بھر میں شدید مخالفت کی گئی, جسے وفاقی عدالت میں کامیاب قانونی چیلنج کا سامنا ہوا. ٹرمپ کے حمایتی صدارتی اختیارات کے جرت مندانہ استعمال کو پسند کرتے ہیں, لیکن اس سے سینیٹر ریچرڈ بلو مینتھل جیسے ڈیموکریٹس کو تشویش ہے.
The independence of our judiciary means that our constitution.
سینیٹر بلو مینتھل کہتے ہیں کہ ہماری عدلیہ کی آزادی سے مراد یہ ہے کہ ہمارا آئین ملک کا قانون ہے, چاہے صدر ٹرمپ خود کو قانون سے بالا رکھنے کی کوشش کیوں نہ کرتے رہیں. ٹرمپ کے کھلے انداز سے فکر مندی کے باوجود ایوان کے سپیکر پال رائن جیسے ریپبلکنز بدستور ان کی حمایت کر رہے ہیں. امریکی کانگریس میں ایوان نمائندگان کے سپیکر پال رائن کہتے ہیں کہ یہ درست ہے, وہ غیر روایتی صدر ہیں, وہ ججوں سے پریشان ہو جاتے ہیں, ہم بھی ججوں سے جھنجھلاتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ اس عمل کا احترام کر رہے ہیں اور میرے خیال میں یہی بات اہم بھی ہے. بائی پارٹیزن پالیسی سینٹر کے جان فورٹیو کہتے ہیں کہ ممکنہ طور پر ریپبلکنز ٹرمپ کا اس وقت تک ساتھ دیتے رہیں گے جب تک ان کی سیاسی پشت پناہی اور حمایت کرنے والے خوش ہیں.
If the president is able to succeed with that Congress in some of his initiatives, I think that's helpful to him. But if he starts to falter, then I
John Fortier really کہتے ہیں کہ اگر صدر اس کانگریس اور اپنے کچھ اقدامات کے ساتھ کامیاب رہتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ان کے لیے مددگار ثابت ہوگا, لیکن اگر وہ ڈگمگا جاتے ہیں تو پھر میرے خیال میں اس صورت میں ریپبلکن پارٹی کو متحد رکھنا ہی دشوار ہو جائے گا. تجزیہ کار جیمز سربر کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی جرت مندانہ اور بعض اوقات اختلافی فطرت کو وقت کے ساتھ ساتھ چیک کرنا ضروری ہوگا.
And so this rule of law, transparency, and the media and all these institutions will check him.
امریکن یونیورسٹی کے تجزیہ کار جیم سربر کہتے ہیں کہ اس کے لیے قانون کی بالادستی, شفافیت اور میڈیا موجود ہیں جو ان پر نظر رکھیں گے. بعض لوگوں کے لیے ان کے رویے کی وجہ سے یہ تکلیف دہ ہوگا, لیکن انتہائی تبدیلی کے حوالے سے ان پر نظر رکھنا ہی ہوگی. ٹرمپ کے لیے تازہ ترین سیاسی دھچکا قومی سلامتی کے لیے ان کے مشیر جنرل فلن کا استعفی ہے. اگرچہ اس وقت ٹرمپ کے جارحانہ انداز کے جاری رہنے کا امکان ہے جو ان کے حمایتیوں کی ستائش جبکہ ناقدین کی شدید مخالفت کا باعث بنا ہی رہے گا. بیچا چلانی, اردو بیو اے, واشنگٹن.
منگل کے روز وائٹ ہاؤس کے ایک سینئر عہدیدار نے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان امن ضروری نہیں کہا کہ ضروری نہیں کہ دونوں فریقوں کے درمیان کسی دو ریاستی حل کے ذریعے ہی ممکن ہو. تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل.
اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے بدھ کے روز واشنگٹن کے دورے سے قبل نامہ نگاروں کے ساتھ ایک بریفنگ میں وائٹ ہاؤس کے عہدیدار نے کہا کہ امریکہ اس بارے میں ہدایات نہیں دے گا کہ امن کی شرائط کیا ہوں گی, بلکہ اس کی بجائے دونوں فریق آخر کار جو فیصلہ کریں گے وہ اس کی حمایت کرے گا. اب جب مسٹر نتنیاہو امریکہ روانگی کے لیے تیار تھے, انہوں نے کسی فلسطینی ریاست کے موضوع پر کوئی واضح بات نہیں کی.
The alliance between Israel and America has always been extremely strong. It's about to get even stronger. President Trump and I see
اسرائیل اور امریکہ کے درمیان اتحاد ہمیشہ انتہائی مضبوط رہا ہے اور یہ اب اور بھی زیادہ مضبوط ہوگا. صدر ٹرمپ اور میرے درمیان خطے سے پیدا ہونے والے خطرات کے بارے میں مکمل اتفاق رائے موجود ہے, لیکن یہ اتفاق رائے مواقعوں کے بارے میں بھی ہے, اور ہم ان دونوں حوالوں پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان بہت سے شعبوں میں تعلقات بہتر بنانے پر بھی گفتگو کریں گے. یہ الفاظ تھے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کے. امریکہ کا سرکاری موقف ایک عرصے سے یہی رہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کو الگ الگ ریاستوں میں منقسم ہونے کے کسی معاہدے پر گفت و شنید کرنی چاہیے, جس کے تحت فلسطینیوں کو امکانی طور پر غزہ, مغربی کنارے کے پورے یا کچھ حصوں اور مشرقی یروشلم کے ان کے تصور کیے گئے دارالحکومت کا کنٹرول حاصل ہوگا. اقوام متحدہ بھی دو ریاستی طریقے کی حمایت کرتا ہے. امن کے بارے میں ہونے والے آخری مذاکرات لگ بھگ 3 سال قبل کسی معاہدے تک پہنچے بغیر منقطع ہو گئے تھے. بدھ کے روز کے مذاکرات توقع ہے کہ ایران پر مرکوز ہوں گے, جس نے 2015 میں اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے لیے 6 عالمی طاقتوں کے ایک گروپ کے ساتھ خود پر عائد پابندیوں میں نرمی کے بدلے اپنے جوہری ہتھیاروں کی پیداوار روکنے کا معاہدہ کیا تھا. وہ معاہدہ نتنیاہو اور ٹرمپ دونوں کو پسند نہیں ہے, جو دونوں ہی کہہ چکے ہیں کہ معاہدہ ایران کے بہت زیادہ حق میں ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ صومالیہ کے لوگوں کو ان کے قومی انتخابی عمل اور صومالیہ کی وفاقی حکومت کے آئندہ صدر کے طور پر محمد عبداللہ محمد کے انتخاب پر مبارکباد پیش کرتا ہے. امریکہ نئے صدر اور حکومت کے ساتھ قریبی تعاون سے کام کرنے کا منتظر ہے. محکمہ خارجہ کے قائم مقام ترجمان مارک ٹونر نے کہا کہ ہم صومالیہ میں صومالی سیکورٹی فورسز اور افریقی یونین مشن کی گزشتہ 6 مہینوں کے دوران انتخابی عمل کے لیے نسبتاً محفوظ ماحول مہیا کرنے پر تعریف کرتے ہیں. اس مرحلے میں ملک کے لیے آگے کی جانب ایک اہم قدم کی نشاندہی ہوتی ہے. مسٹر ٹونر نے کہا کہ ہم پورے ملک میں نوجوانوں اور خواتین سمیت ہزاروں صومالیوں کو سراہتے ہیں جنہوں نے 2012 کے انتخابات کے مقابلے میں زیادہ بڑی تعداد میں ووٹ ڈالے. تاہم انتخابی عمل میں بے قاعدگیوں کے بارے میں متعدد معتبر رپورٹوں پر افسوس ہے. ہم صومالیہ کی نئی انتظامیہ کی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ بدعنوانی کے خاتمے اور 2020 میں ایک فرد ایک ووٹ کی بنیاد پر آزادانہ اور منصفانہ ووٹنگ کی خاطر مضبوط انتخابی ادارے قائم کرے. ایک نئی حکومت کا قیام صومالیہ کے بڑے مسائل پر توجہ دینے کے لیے کلیدی اہمیت رکھتا ہے. ان میں سے فوری توجہ کا حامل شدید خشک سالی، بڑھتی ہوئی قیمتوں، خوراک تک بدستور محدود رسائی اور بارش نہ ہونے کی پیشگوئی کے پیش نظر قحط کا ممکنہ خطرہ ہے. امریکہ مفاہمت کے فروغ، خشک سالی سے نمٹنے، سلامتی اور حکمرانی کو بہتر بنانے کے لیے مضبوط اداروں کی تشکیل اور صومالیہ کے لوگوں کی ترقی کی خاطر صدر اور نئی حکومت کے اشتراک سے کام کرنے کا منتظر ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
گلوبل برڈن آف ڈیزیز اسٹڈی کے نام سے جاری کردہ ایک مفصل رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں 95% آبادی کو کسی نہ کسی طبی مسئلے کا سامنا ہے اور صرف 5% آبادی مکمل طور پر صحت مند ہے. رپورٹ کے مطابق دنیا کی ایک تہائی آبادی یعنی 2.3 بلین افراد کئی بیماریوں کے شکار ہیں جو آگے چل کر معذوری کا سبب بنتی ہیں. یونیورسٹی آف واشنگٹن انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سے منسلک گلوبل ہیلتھ کے پروفیسر اور اس تحقیق کے سربراہ ٹے آف ووس کہتے ہیں کہ معذوری کی بہت سی وجوہات کا تعلق دراز عمر سے ہے.
Across the world, the two largest components are the musculoskeletal problems with low back pain, neck pain and arthritis that are being very dominant, and then the mental disorders.
دنیا بھر میں ڈس ایبلٹی یا معذوری کی دو بڑی وجوہات ہیں، ایک پٹھوں اور ہڈیوں سے متعلق تکالیف مثلاً کمر، گردن اور جوڑوں میں درد، جبکہ دوسری بڑی وجہ نفسیاتی بیماریاں مثلاً ڈپریشن اور انزائٹی وغیرہ ہے. اس کے علاوہ مومر افراد میں معذوری کی بڑی وجوہات میں خون کی کمی، ادویات اور الکوہل کا غلط استعمال اور آنکھ، کان اور دانتوں کی بیماریاں شامل ہے. یہ تحقیق جرنل دی لینسٹ میں شائع ہوئی ہے. تحقیق 1990 اور 2013 کے درمیان 188 ممالک میں کی گئی جن میں مختلف بیماریوں سے متعلق 305,000 کیسز کا مشاہدہ کیا گیا. افریقہ میں ڈس ایبلٹی کی بڑی وجہ HIV/AIDS ہیں، جبکہ ایشیائی ممالک میں معذوری کے کیسز نسبتاً کم ہیں. پروفیسر واس کے الفاظ،
Thailand, Indonesia, Singapore, they have relatively lower rates of disability.
چین، جاپان، انڈونیشیا اور سنگاپور میں معذوری کی شرح کم ہے. یہ واضح نہیں کہ اس کی وجہ کیا وہاں کا لائف سٹائل، خوراک اور کم موٹاپا ہے یا کوئی اور ہے. واس مزید کہتے ہیں کہ خراب صحت سے نمٹنے کے لیے احتیاطی اقدامات پر بہت کم توجہ دی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مومر افراد کو محض زندہ رکھنا ہی کافی نہیں بلکہ ان کو صحت مند رکھنا بھی ضروری ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر،
جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے لیے ایڈیٹر تیم بیجت جیلانی، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ انجم گل، جبکہ انجینئر ہیں زبیر طیب۔ اسد حسن کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔